السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماتے ہیں: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. اور دوسری روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اغتنم خمسا قبل خمس، حیاتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. آج کے خطبے کا موضوع ہے چھٹیوں کا موسم. امتحانات ختم ہو رہے ہیں اور ایک نیا موسم آنے والا ہے. عجیب سا موسم ہے اور اس موسم میں لوگ خوش ہوتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے بچے خوش ہوتے ہیں کہ ان کو تھوڑی سی فرصت ملی ہے، فراغت ملی ہے سختیوں سے، تکلیفوں سے، پڑھائی کے بوجھ سے، والدین کی جھڑک سے، تو بچے خوش ہو جاتے ہیں چھٹیوں کے موسم میں. چھٹیوں کا موسم کیسا ہے؟ چھٹیوں میں لوگوں کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں؟ چھٹی سے مراد کیا ہے؟ کس چیز سے چھٹی ہے؟ اور ان چھٹیوں کو صحیح طریقے سے کس طریقے چھٹیوں کو گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اور ہم کس طریقے سے اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو ان چھٹیوں میں بہتر بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں، انسان کی زندگی میں مختلف موسم ہیں. انسان کی زندگی کے مختلف مرحلے ہیں اور مختلف موسم آتے رہتے ہیں انسان کی زندگی. ہم صرف ایک قسم کے موسم جانتے ہیں، جو ہمیں نظر آتے ہیں، جو ہم محسوس کرتے ہیں. سردی کا موسم ہے، گرمیوں کا موسم ہے، بہار کا موسم ہے، خزاں کا موسم ہے. یہ چار موسم معروف اور مشہور ہیں. ان کے علاوہ کے اور موسم بھی ہماری زندگی میں ہم نے کبھی سوچا نہیں، یا شاید سوچنے کے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے شاید. جیسے کہ یہ چار موسم موجود ہیں اور ان موسموں کا ہماری زندگی پہ اثر ہوتا ہے. اپنے آپ کو دیکھ لیں، سردی میں آپ کی جو حالت ہوتی ہے گرمی میں نہیں ہوتی، وہ جو گرمی میں ہوتی ہے وہ بہار کے موسم میں نہیں ہوتی. تو انسان کی اپنی سوچ، انسان کے اپنے اخلاق، انسان کا اپنا کردار اس موسم کے اعتبار سے تبدیل ہوتا رہتا ہے. انسان کا موڈ، اس کی بات کرنے کا انداز، اس کے عمل کرنے کا طریقہ ان چار موسموں میں کچھ مختلف ہوتا ہے. اگرچہ ہم کاموں میں اتنے ڈوب چکے ہیں کہ ہمیں بعض اوقات اس چیز کا فرق نظر نہیں آتا، لیکن یہ حقیقت ہے. اور جو علماء نفس ہیں، جو سائیکیٹرسٹ ہیں، جو ماہرین ہیں اس علم کے، انہوں نے بڑی اسٹڈیز کی ہیں اور واضح الفاظوں میں کہا ہے کہ ان موسموں کا انسان پر بڑا اثر ہوتا ہے. اور پھر دیکھیں ہم ان موسموں سے نمٹتے کیسے ہیں. گرمیوں کے لیے خاص کپڑے خریدے جاتے ہیں اور گھر کے اندر جو ہے بعض لوگ کارپیٹ تک نکال دیتے ہیں اور ٹائلز لگوا دیتے ہیں، جو مطلب وسعت دی ہے تو موسموں کے ساتھ اپنے زندگی کا کرہن سہن بھی تبدیل کر دیتے ہیں. وہ پردے اگر موٹے ہیں تو پتلے لے لیتے ہیں، الغرض وہ گرمی میں اپنا ایک خاص زندگی کا انداز ایک اپنا لیتے ہیں. اور یہ سب تقریباً سب کے گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے، کہیں پہ زیادہ کہیں پہ کم. تو ہم نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا ہے اس موسم کے مطابق. سردی میں اس کے برعکس دیکھیں، نئی خریداری ہوتی ہے، سردی کے موسم بازار بھر جاتے ہیں، بلکہ سردی کے موسم میں گرمی کے موسم میں مارکیٹ میں جو مال بکتا ہے وہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے. اور پھر جو گرمیوں کا مال ہے سردیوں کے قریب بورڈ لگ، سیل کے بورڈ لگ جاتے ہیں، جلدی سے مال نکلے اور ہم موسم کے مطابق مال لیں. تاجر کی تجارت میں تبدیلی نظر آتی ہے، ہمارے گھروں میں تبدیلی نظر آتی ہے، زندگی میں تھوڑی سی کچھ تبدیل نظر آتی ہے موسم کے تبدیل ہونے سے. لیکن ایسے کچھ اور موسم ہیں ہمارے زندگی سے منسلک ہے جو ہمیں نظر نہیں آتے، ہم محسوس نہیں کرتے شاید، لیکن وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. خوشیوں کے موسم ہیں. بعض لوگ سوچتے ہیں خوشیوں کے موسم کیسے بن گئے. خوشی تو ایک لمحے کا وقت ہے، ایک لمحہ ہوتی ہے پھر چلی جاتی ہے، پھر ہم صرف یادوں میں اسے تلاش کرتے ہیں کہ کب ہم خوش ہوئے تھے. ہاں یہ بھی ایک موسم ہے. موسم ہر اس چیز کا نام ہے جو اپنی زندگی میں ایک اثر چھوڑ دیتی ہے، جو اپنی زندگی میں، جو آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی لاتی ہے. ہماری زندگی میں وہ کون سے خوشیوں کے موسم ہیں جو ہمیں یاد ہیں؟ شادی ہوئی تھی، خوشی کا موسم تھا، یاد ہے. لیکن شادی کے بعد جو مسائل پیش ہوئے ہیں، جو مسائل ہماری زندگی میں آئے ہیں، وہ اس خوشی کو ہم نے بھلا دیا ہے. ان مسائل کی وجہ سے وہ خوشیاں بھول گئی ہمیں. پھر بچے پیدا ہوئے، خوشی ہوئی، اللہ نے اولاد دی ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد وہی اس بچے کی وجہ سے پھر پریشانیاں شروع ہو گئی ہیں کہ اس بچے کی تعلیم کیسے کرنی ہے، اس کی تربیت کیسے کرنی ہے، کس سکول میں داخل کرنا ہے، کیسے رہنا ہے. تو خوشی تو آتی ہے لیکن ایک لمحہ ہوتا ہے. لیکن اس لمحے کو اگر آپ تھوڑا سا سمجھیں اور اس کے برقرار رکھنے کے لیے ایک خاص طریقہ اپنائیں تو یہ خوشیاں آپ کے ساتھ رہ سکتی ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزاریں. بس جیسے گزر رہی ہے گزر رہی ہے. اس لیے ہم یہ محسوس کرو، یہ حقیقت ہے کہ خوشیاں ہماری زندگی بہت کم ہیں اور مصیبتیں بہت زیادہ ہیں. اور یعنی کسی حد تک بات درست بھی ہے کہ دنیا میں ہم آئے ہیں، دنیا کی مصیبتیں بہت زیادہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا یہ ہمارے لیے مصیبتیں کیوں ہیں؟ صرف ہمارے لیے خاص طور پہ. ہم اگر ذرا پیچھے چلے جائیں صحابہ کرام کے زمانے میں اور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کے مسائل ہم سے زیادہ اور ان کے وسائل ہم سے کم، لیکن ان کی خوشیاں ان کے غمے سے زیادہ ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا ان کی خوشیاں ان کے غموں سے زیادہ نہیں تھی؟ خوشی اور مسکراہٹ ان کے چہروں کی رونق بن چکی تھی. موت کے وقت بھی وہ مسکرا رہے ہوتے تھے کہ آج جان بھی جا رہی ہے تو اللہ کے لیے جا رہی ہے، سرخ رو ہو کے جا رہے ہیں. اللہ سے یہ دعا کرتے کہ اللہ تعالی ہماری شہادت کو قبول فرمائے، یہ دعا کر کے جاتے تھے. جتنی تکلیف انہوں نے دیکھی ہیں میرے خیال اس کا 1% بھی ہم نے نہیں دیکھا، لیکن وہ اس دنیا سے خوش گئے اور آخر میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوشیاں عطا فرمائے گا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. کیا اللہ تعالیٰ ہم پر بھی راضی ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ ان لوگوں کی زندگی میں ایک بنیادی چیز تھی جس کی قیمت وہ جانتے تھے، قدر جانتے تھے، اور وہی بنیادی چیز آج ہمارے پاس بھی ہے جس کی قدر ہم جانتے نہیں ہیں، اور وہ ہے وقت. وقت کی قیمت، وقت کی قدر کیا ہے؟ اور یہی وقت اب آنے والا ہے چھٹیوں کے موسم میں. اب وقت ہی وقت ہے، تو ہم نے یہ وقت کیسے گزارنا ہے، وہ کون سا طریقہ ہے جسے اپنانے سے ہم اس وقت کو بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں، تاکہ ہم بھی جب اس دنیا سے جائیں تو ہم بھی مسکراتے ہوئے جائیں اور ہمارا رب ہم پر راضی ہو۔ اس چھٹیوں کے موسم میں ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ وقت دے رہا ہے، فراغت ہے۔ اس فراغت کے وقت میں ہم نے اپنا وقت کیسے گزارنا ہے؟ بعض لوگ جو ہیں اپنی جو جاب کی چھٹی ہے وہ بھی ان چھٹیوں کے ساتھ پوسٹ پون کر دیتے ہیں کہ جب بچوں کو چھٹیاں ملیں گی تو ہم بھی چھٹی کریں گے، سب کی چھٹی ایک ساتھ ہوگی، اور ایک بہترین موقع ہے کہ پورا گھرانہ، پوری فیملی جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آ جائے۔ دیکھیں پورے سال میں بچے اسکول میں ہوتے ہیں، ماں گھر کے کام میں مصروف ہوتی ہے، باپ اپنی جاب پہ ہوتا ہے، اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے، صرف کھانے کی ٹیبل پہ یا کھانے کے دسترخوان پہ ملاقات ہوتی ہوگی، یا شام کو تھوڑے سے دیر آپس میں کچھ باتیں ہوتی ہوں گی، تو فرصت ہمارے پاس تو ویسے ہی نہیں ہے۔ اب یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرصت ہمیں مل رہی ہے، اس فارغ وقت میں ہم کون سے اچھے عمل کر سکتے ہیں؟ لیکن پہلے ایک بنیادی بات سمجھ لیں، چھٹیاں تو ہیں اور چھٹی اس فراغت کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے، لیکن چھٹی ہے کس چیز سے؟ چھٹی جاب سے ہے، چھٹی بچوں کو اسکول سے ہے، لیکن چھٹی اچھے اعمال سے نہیں ہے، چھٹی نماز سے نہیں ہے، چھٹی طالب علم سے نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے لیے چھٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز سے چھٹی ہے۔ بعض اچھے لوگ، فاضل لوگ جو نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، مسجد میں آنا چھوڑ دیتے ہیں، کیا ہو گیا، ابھی چھٹیوں کی تیاری ہو رہی ہے، چھٹیاں ہیں۔ اس کی میں نشاندہی کہوں گا آخر میں کہ کیا غلطی ہوتی ہے چھٹیوں میں، لیکن ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے، چھٹی ہے، فراغت ہے، نعمت ہے، اسے نقمت کبھی نہ بنانا، اسے اپنے عذاب کا باعث نہ بنانا۔ ان چھٹیوں میں جو ہم بہتر کام کر سکتے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ یہاں پہ جدہ میں، سعودی عرب میں رہتے ہیں، ان کے لیے جو آسان طریقہ چھٹی گزارنے کا، جو بہتر طریقہ ہے، نمبر ایک، عمرہ کرنا۔ ایک بہترین موقع ہے عمرے کا، اور جدہ والے ساتھی جو ہیں ان کے لیے قریب ہے، مکہ دور نہیں ہے، تو ان کا وقت جو ہے زیادہ نہیں لگے گا، اور کوشش کریں کہ صرف جیسے کہ پورے سال میں ہم جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں فوراً، صرف عمرہ مقصد ہوتا ہے، وہاں پر جائیں ایک یا دو دن، جتنا آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہاں پہ رہیں تو صحیح، چھٹیوں کے دن ہیں نا، دو دن رہ کے دیکھیں اللہ کے گھر میں، اور عمرہ بھی کریں، پانچ وقت نماز باجماعت مسجد حرام میں بھی پڑھیں، اور ایک نماز کے بدلے میں ایک لاکھ نماز کا اجر بھی حاصل کریں، اور پھر ذرا تدبر کریں، لوگوں کی حالت دیکھیں وہاں پہ۔ ہم جاتے عمرے کرنے کے لیے، جب جاتے ہیں تیزی سے جاتے ہیں، جلدی سے عمرہ کر لیتے ہیں، تیزی سے نکل جاتے ہیں، ٹھیک عمرہ تو ہو گیا، لیکن بہت ساری چیزیں تھیں جو آپ نے مس کر دی ہیں۔ عمرہ عبادت ہے، اس کی لذت ہمیں ہوئی، محسوس ہوئی، ٹینشن ہوتی ہے جلدی سے جائیں، پھر صبح جلدی اٹھنا ہے، کام پہ بھی جانا ہے، یہ دنیا کے کئی کام کرنے ہیں، بس جلدی جاتے جلدی آتے ہیں، ایک لذت ہوتی ہے عبادت کی، بہت سارے لوگ اس سے محروم ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پہ دنیا کے ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں، ضعیف اور بزرگ بھی آپ کو ملتے ہیں جو طواف کر رہے ہوتے ہیں، کمر ایسی جھکی ہوتی ہے، اسے جھکی ہوئی، چل نہیں سکتے، لیکن اپنے رب کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے گھر کو بھی چھوڑا ہے، ملک کو بھی چھوڑا ہے، سفر کی مشقت کو بھی برداشت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں بھی آئے ہیں، طواف بھی کر رہے ہیں، اور ان کے لیے جائز ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھ کے طواف کریں۔ ایک بڑھیا کو میں نے دیکھا، دو ہاتھ اس کی شاید بیٹے نے بتایا وہ پکڑے ہوئے تھے، کمر جھکی ہوئی تھی اور وہ چل رہی تھی، وہ شاید کچھ کہہ رہے تھے، پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے اسے، وہ بےچارے بار بار یوں کہہ رہے تھے، نہیں شاید یہی کہہ رہا ہوں کہ بیٹھ جائیں تو میں اٹھاتے ہیں کرسی پہ بیٹھ جائیں، لیکن وہ مسلسل انکار کرتی رہی. وہ اس عمر میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نکلی تھی. یہ عزیمت ہے، رخصت ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کے طواف کر لے کوئی مشکل، لیکن عزیمت دیکھیں اس بڑھیا کی کہ میں نے رب کو راضی، ہو سکتا اللہ تعالیٰ میرے اس حال کو دے کے مجھ پر راضی ہو جائے اور میرے گناہوں کو بخش دے. تو عمرہ کی عبادت میں عمرہ کریں اور عبادت کو محسوس کریں، میں عبادت کر رہا ہوں فرصت کے ساتھ، فراغت کے ساتھ. اور پھر بیٹھ کے دعا کی ایک جو لذت آپ محسوس وہاں پہ کرتے ہیں، وہ ذرا بیٹھ کے کر کے تو دیکھیں. اور پھر بچے وہاں پہ دیکھیں، بوڑھے دیکھیں، جوان دیکھیں، امیر دیکھیں، غریب دیکھیں، ایک جیسے لوگ ہیں، ایک ہی کام سب کر رہے ہیں، سب لگے ہیں، ایک ہی مقصد ہے بس کہ میرے رب مجھ پر کیسے راضی ہو جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ کتنا بڑا گنہگار ہے اور ہم سب گنہگار ہیں، لیکن وہاں پر لوگوں کی حالت تو دیکھیں. ایک شخص کو میں جانتا ہوں، بلا ظلم کرنے والا ہے اپنے نفس پہ، دوسروں پہ. تو حرم میں داخل ہوتے ہوئے اس سے ملاقات ہوئی، میں آگے گیا وہ پیچھے آ رہا تھا، میں نے مڑ کے دیکھ پتنی بچے کو دیکھنے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے. واللہ میرے بھائیو، جب میں نے مڑ کے دیکھا اس کو، چہرہ میرے سے سامنے تھا، اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، اس سے رہا نہیں گیا، شاید اسے وہ اپنا ہر ظلم یاد آ گیا اس پاک جگہ پہ جہاں پر وہ کھڑا تھا. میں نے کون سے ظلم کیے، کتنے کیے اپنے اوپر. اب میں نہیں جانتا کہ اس شخص کی کیا حالت ہے، اسے توبہ کی ہے نہیں کی، لیکن جب آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو دل میں نرمی ضرور ہوتی ہے. اگر وہ پہلے 10 ظلم کرتا تھا، اگر پورے سے توبہ نہیں کی تو کم سے کم آدھے تو وہ چھوڑ چکا ہوگا، وہ جو آدھے چھوڑ سکتا ہے وہ پورے بھی چھوڑ سکتا ہے. دوسرے نمبر پہ جو ہم ان چھٹیوں میں اچھا عمل کر سکتے ہیں، بہتر عمل کر سکتے ہیں، طلب علم، علم حاصل کرنا. دیکھیں اس ملک میں اللہ کا شکر ہے ایک خاص نظام ہے علم اور تعلیم کا، اور یہاں پر جالیات کے دفاتر ہیں، دروس کا انعقاد ہے، ہفتے وار دروس ہیں، بلکہ بعض جگہوں پہ تو ڈیلی دروس بھی ہوتے ہیں. اس فرصت کے وقت میں جو لوگ باہر نہیں جاتے سیر کے لیے چھٹیوں میں، صرف اپنے شیران جدہ میں رہتے ہیں، اپنے جگہ پہ رہتے ہیں، کہیں پر بھی ہوں، تو طلب علم کے لیے خاص وقت نکالیں اور دیکھیں کہ ان کا جو وقت ہے یہ کیسے گزرتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طالب علم کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے فرشتے آسمان سے کوئی کسی عام کام کے لیے نازل نہیں فرماتے، اور فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں کسی عام کام کے لیے نہیں. اور علم کی بنیاد ہے توحید کا علم، سنت کا علم، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، یہ بنیاد علم ہے، یہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے. مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، کیا ہم جانتے ہیں، ارکان اسلام کیا ہیں، کتنی ہیں، ارکان ایمان کتنی ہیں، کیا ہیں، کیا ہم جانتے ہیں، یہ فرض ہے ہمارے اوپر جاننا، اور خاص طور پر ہمارے بچوں کو سمجھانا. تو ایک بہترین موقع ہے طلب علم کا، پورے سال وقت نہیں تھا، اب ایک مہینہ یا دو مہینے چھٹی ہے، ایک یا دو مہینے میں کم وقت ہے، ایک دو مہینہ چھٹی میں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بڑا اچھا کام کرتے ہیں، کلکولیشن کرتے ہیں، اس کو میرے دیکھا وہ حساب کر رہا ہے، ضربے دے رہا ہے بیچارہ، پریشان ہے، کیا کر رہے ہو، کہتے یار حساب کروں چھٹیوں میں کتنا خرچہ ہوگا. اچھی بات ہے کہ جب آپ، بلکہ میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں، جب آپ بازار جائیں تو ایک لسٹ بنا کے جائیں، ضروریات کون سی ہے، حاجیات کون سی، کمالیات کون سی، یہ لسٹ بنا کے جائیں اور ترتیب سے لکھیں، اور یہ دیکھیں کہ کون سی زیادہ ضرورت چیز ہے اس کو پہلے خریدیں، اور جو کمالیات ہیں بعض میں دیکھیں. میں نے مثال، بچوں کو آئس کریم بھی کھلانی ہے اور گھر کا تیل وغیرہ بھی راشن بھی لینا ہے، تو بعض لوگ پہلے آئس کریم کھا لیتے ہیں، بعض میں پھر یار تیل کے پیسے نہیں بچے یا گیس کے پیسے نہیں بچے، تو پھر آئس کریم پہلے کیوں کھائی بھائی، پہلے یہ لے لیتے پھر بعد میں کھا کچھ پیسہ بچ جاتا. تو ایک لسٹ بنائے، اور یہ اچھی بات ہے، لیکن میں دکھاتا ہوں کہ غلطی کہاں پہ ہوتی ہے ہم سے. لسٹ بن گئی ہے، بڑا خوش، یار بجٹ بنا لیا ہم نے چھٹی کا کہ ہم نے کتنے پیسے خرچ ہوئے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری لسٹ بھی بنانی تھی، کچھ اور بھی ہم نے کیلکولیٹ کرنا تھا جو ہم شاید بھول جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک مہینہ چھٹی ہے، ایک مہینے میں ہمارے پاس کتنا وقت ہے، ایک مہینے میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں، 720، حساب والے کہاں ہیں، تقریباً 720 ہے میرا خیال ہے، حساب کر لینا 700 کر لیں. ارے ایک مہینے میں 700 گھنٹہ آپ کے پاس ہے، دو مہینوں میں 1400 ہو گئے، یوں کو دو مہینے چھٹی ہے 1400 گھنٹے ان کے پاس ہیں. 1400 گھنٹوں میں ہم نے کتنی وقت کوشش کی ہے کہ اپنے رب کو راضی کر لیں. دیکھیں وقت یوں آتا ہے یوں چلا جاتا ہے، یہ 1400 گھنٹے دو مہینے میں ایسے گزریں گا آپ کو پتہ نہیں چلے گا. اچھا ان گھنٹوں میں منٹ کتنی ہوں گے، کتنے منٹس ہوں گے، 60 پہ ضرب لگائے نا ذرا، کتنی ہزار بنتے ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ کتنی ہزار منٹ ہماری زندگی سے جا رہے ہیں، ان کو بجٹ کبھی ہم نے بنایا ہے کہ ہم نے اس وقت کو کیسے گزارنا ہے؟ پیسے ضائع نہ ہوں اس پہ ہمیں فکر ہے، اور ہونی چاہیے، وقت ضائع ہو رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. اور سوال وقت کے بارے میں بھی ہوگا، یہ جو عمر تمہیں دی ہے یہ کہاں فنا کر کے آئے ہو؟ اور ساری زندگی ہماری ایک وقت ہی ہے، ہماری عمر جو ہے وقت ہے، یہ اس وقت کو کہاں گزار کے آئے ہو؟ اس کا جواب اگر ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے تو سوچنا تو چاہیے کہ جواب اس کا ہے کیا، اس کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سوال ضرور ہونا ہے. سید مرسی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے یہ، آج میرے پاس جواب نہیں ہے، میں لا جواب ہوں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کل بڑا مسئلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال کیا جائے گا، وفی عمری ہی فیما افنا، اے میرے بندے تمہیں 60 سال عمر دی ہے میں نے، کہاں فنا کر کے آئے ہو؟ آج اگر جواب کی تیاری کر سکو گے تو کل جواب دے سکو گے، لیکن آج اگر جواب نہیں ہے اور تیاری کرنے کی کوشش بھی نہیں کرو گے تو کل بھی نہیں جواب دے سکو گے. اور اسی جواب کے لیے جو بہترین طریقہ طالب علم کا ہے، علم حاصل کرو. بعض لوگ بڑے اچھا کام کرتے ہیں، بچوں کو کسی اکیڈمی میں ڈال دیتے ہیں انگلش لینگویج بہتر کرنے کے لیے یا عربی زبان سیکھنے کے لیے، اچھی بات ہے، بچے کے علم میں ترقی ہونی چاہیے، لیکن اس میں تھوڑی سی ناانصافی بھی تو ہے نا. یہ کہاں کا انصاف ہے، بچوں کو اچھا انگریز تو بنا دیں، اچھی انگلش بولنے والا تو بنا دیں، لیکن ہمارے بچے کو سورۃ الاخلاص نہیں آتی پڑھنا، قل ہو اللہ احد صحیح تلفظ سے پڑھ نہیں سکتا، عمر 10-12 سال ہے بچے کی. ٹھیک ہے 5 سال کا بچہ، 4 سال بچہ تھوڑا توتلا ہوتا ہے، وہ تو صحیح تلفظ سے پڑھ نہیں سکتا. ہمارے بچوں میں خیر بھی ہے، پڑھتے ہیں ماشاء اللہ. میں اگر پوچھوں جہاں بچے میں سورہ اخلاص فر آتی ہے ماشاء بچوں کو ہمارے، لیکن صحیح تلفظ کے ساتھ اس تدبر کے ساتھ، بیٹا اس کا معنی یہ ہے، کبھی ہم نے سمجھایا ہے ہمارے بچے طوطے تو ہیں ماشاء اللہ، طوطوں کی طرح پڑھتے ہیں ماشاء اللہ، لیکن یہ کافی نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید کی تعلیم، حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، صحیح عقیدہ کی تعلیم، موٹی چیزیں حلال اور حرام کی تعلیم، یہ ہمیں بھی ضرورت ہے. پہلے پھر دیکھیں ہم نہیں سیکھیں بچے کو کہاں سکھائیں گے، جو چیز ہمارے پاس ہے بچوں کو دے نہیں سکتے. آپ بچوں کو وہ دیتے جو آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس جہالت بچوں کو جہالت دیں گے، ہمارے پاس علم تو بچوں کو علم دے سکتے ہیں. تو اس لیے آپ خاص اہتمام کریں دروس میں آنے کا، جہالت کے دفاتر میں جائیں، وہاں پر الحمدللہ سسٹم قائم ہے، پروگرامز وہاں پہ ہوتے ہیں، کچھ منتھلی ہوتے ہیں، کچھ یعنی ویکلی ہوتے ہیں، ہر ہفتے وار ہوتے ہیں، کچھ تقریباً ہفتے میں دو تین مرتبہ ہوتے ہیں. اب وہاں پہ جائیں، وہاں پہ کوشش کریں کہ جو بنیادی علم جہاں پہ آپ کو صحیح طریقے سے ملے وہ علم حاصل کریں، اور اپنا وقت ضائع نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعمتان، دو نعمتیں ہیں، مغبون فیہما کثیر من الناس، بہت سارے لوگ ان دو نعمتوں سے دھوکے میں ہیں، الصحة والفراغ، تندرستی صحت اور فراغ، فراغت کا وقت. ہم تندرست ہیں، نعمت ہے، اس کا ہمیں شعور تک نہیں ہوتا. ہمارے پاس فارغ وقت ہے، نعمت ہے، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ بھی نعمت ہے ہمارے لیے. آپ جانتے ہیں سلف کا وقت کیسے گزرتا تھا. میں نے صحابہ کرام کی بات کی، ان کا وقت دیکھیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رات کو تین حصے میں تقسیم کر دیتے. کوئی ایسا شخص جو نہیں جانتا ابو ہریرہ کون ہے رضی اللہ عنہ، ہمیں جاننا چاہیے نا. ہمارے بچوں کو دنیا جہاں کے پتہ نہیں کون سے عجیب و غریب نام ہیں جو ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہمارے بچے فر فر بولتے ہیں. وہ فلم سٹار ہو، وہ فٹ بال کے کھلاڑی ہو، وہ کرکٹ کے کھلاڑی ہو، پتہ نہیں دنیا جہاں کے ہر نام ہمارے بچوں کو آتے ہیں، اور ہم نے کبھی شاید فکر ہی نہیں کیا، غور ہی نہیں کیا. لیکن کیا ہمارے بچوں کو ان دس صحابہ کا نام آتا ہے جو عیش مبشر بالجنہ ہیں، جن کی زندگی بشارت دی گئی کہ یہ جنتی ہیں؟ بچے تو بچے سے ہم خود پریشان ہو گئے، ہم یہ آتے ہیں کیا؟ دس آتے ہیں، چار پانچ تو آتے ہوں گے، بعض کو آٹھ بھی آتے ہوں گے، دس میں ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. دسویں میں بریک لگ جاتی ہے. یہ دس صحابی کون ہیں؟ عظیم صحابی، یہ ہم نے جاننے ہیں میرے بھائی. او اللہ، ہم ذمہ دار ہیں بچوں کی تربیت کے، ہم ذمہ دار ہیں، ہم نے جواب دینا ہے. کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو، اور تمہیں تمہاری ذمہ داری کے متعلق سوال ضرور کیا جائے گا. مسئول ہیں، سائل کون ہے؟ سوال کون ہے؟ رب الجلال سبحانہ وتعالی ہے. بچے نعمت ہیں، ہمارے لیے مصیبت کیوں بن گئے ہیں؟ نقمت کیوں بن گئے ہیں؟ ہم نے کون سی اچھی تربیت کی ہوں گی؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کو تین حصے میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا حصہ حدیث کے لیے، دوسرا حصہ سونے کے لیے اپنے لیے، تیسرا حصہ تہجد کے لیے. یہ تو رات تھی، اور رات آرام کے لیے ہوتی ہے، دن میں کیا کرتے تھے؟ اگر آرام کے وقت کو یوں تقسیم کیا ہے جو فراغت کا وقت ہے، تو شغل کے وقت کو، عمل کے وقت کو کیسے گزارتے تھے؟ اصحاب الصفہ میں سے تھے. اصحاب الصفہ کا معنی ہے بے گھر تھے، اور گھر بنا سکتے تھے، خرید سکتے تھے. انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، اور جب سے چھوڑا پھر گھر بنایا نہیں، اسلام قبول کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تین سال پہلے. بس تین سالوں کی تعلیم دیکھیں اس عظیم صحابی کی، اور اپنے قوموں کے سرداروں میں سے تھا، کوئی عام انسان نہیں تھا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر کے آتے ہیں، گھر کو چھوڑ کے آتے ہیں، گھر والے اسلام قبول نہیں کرتے، اپنی سکی والدہ، اپنی سکی پیاری ماں اسلام قبول نہیں کرتی، گھر کو چھوڑ دیتے. لیکن جس دن سے گھر چھوڑا اللہ کے لیے، پھر اپنا گھر بنائے نہیں. پتہ نہیں کتنی زندگی باقی ہے، سارا وقت گزر گیا ہے کفر میں، نافرمانی میں، پتہ نہیں بقیہ زندگی کتنی ہے، اور ہمارے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب تک رہیں گے؟ بس اب اللہ کے لیے وقت صرف کرنا ہے. اے اللہ تعالیٰ، میں نے اپنے وقت کو تیرے لیے وقف کر دیا ہے. اصحاب الصفہ، مسجد نبوی کے قریب جو ہے ایک صفہ بنا ہوا تھا. صفہ کہتے ہیں چھت کو جو بغیر چار دیواری کی ہو، دو ستون تھے اور اوپر سے ایک چھوٹی سی چھت بنی ہوئی تھی جسے چھپر بھی کہتے ہیں عام زبان میں. سردی ہے گرمی ہے, ان کا گھر وہی صوفہ تھا. اور ایک صحابی نہیں تھا, 70 کے قریب تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صرف ایک مقصد تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب گھر سے نکلتے ہیں اور میں کب ان کے ساتھ چلتا ہوں, تاکہ مجھ سے ان کی ایک پیاری حدیث بھی نہ رہے اور میں اس کا علم بھی حاصل کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی گزارش کی, کس چیز کی دعا؟ مجھے دنیا مل جائے, میں بڑا امیر بن گیا ہوں, میں کوئی بادشاہت کا طلب کیا, یا اپنے گھر کے لیے ان کی زندگی میں جو ان کا مقصد تھا, جو ان کی خواہش تھی, وہ دو تھی. نمبر ایک کہ وہ جو پڑھتے ہیں وہ بھول جاتے تھے, تو یہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میرا حافظہ جو مضبوط ہو, اور دوسرا میری ماں جو ہے وہ مسلمان ہو جائے. ایک مرتبہ اپنی ماں کی طرف گئے اور سمجھایا, ماں نے گھر سے نکال دیا, تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے والے ہو, نکل جاؤ میرے گھر سے. روتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے ابو ہریرہ تمہیں کیا ہو گیا, کیوں رو رہے ہو؟ دیکھیں اس لیے نہیں رو رہے, گھر سے نکال دیا گیا, گھر تو پہلے چھوڑ کے آئے ہو, اس لیے رو رہے ہیں کہ میری پیاری ماں جہنم کا ایندھن نہ بن جائے, کفر پہ نہ موت آ جائے. اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے ڈر ہے کہ میری ماں کفر پہ نہ مرے, میں اس لیے رو رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں کے لیے دعا کی, ہدایت کی. سر ہو رہے رکھ واپس جاتے ہیں گھر میں, دستک دیتے ہیں, والدہ کہتے ہیں بیٹا ذرا انتظار کرو, ابھی آنا نہیں. اب بیٹا پریشان, ابھی گھر سے نکالا, مجھے کہتی انتظار کرو, بیٹھ کھڑا رہا. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ نکلا, وعدن غسل کیا ہوا تھا, جو ہی میں نے قدم رکھا کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کہتے ہیں میری زندگی کی یہ لمحہ سب سے زیادہ خوشی کا لمحہ تھا جب میری والدہ نے اسلام قبول کیا. اور ان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے حافظے کو مضبوط فرمائے. فرماتے ہیں اس دعا کے بعد میں جب حدیث سنتا تھا تو فوراً مجھے یاد ہو جاتی تھی, اور سب سے زیادہ روایت حدیث جو ہے صحابہ کرام میں سے اسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم نام جانتے ہیں, نام کیا ہے ان کا؟ ابو ہریرہ تو ہم جانتے ہیں سب, یہ ان کی کنیت ہے, نام نہیں ہے. نام ہے عبد الرحمن بن صخر الدوسی, قبیلہ دوس معروف قبیلہ ہے, اور اس قبیلے کے عوام میں سے نہیں تھے, خواص میں سے تھے. ایک وقت آیا بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے, لوگوں نے سمجھا مرگی کا دورہ پڑا ہوا بیچارے کو, بیمار ہو گئے, بیمار نہیں تھے, بھوک اور پیاس کی شدت سے بے ہوش ہو گئے. اور اللہ کے لیے وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ, ہم سب پڑھتے قرآن مجید میں کہ ہم نے کبھی اپنے رب کے لیے صبر کر کے دیکھا ہے, وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ, ان عظیموں کی زندگی اسی بنیاد پہ گزری ہے, وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ. گھر بھی نہیں, گھر والے بھی نہیں, کھانا پینا بھی نہیں, تو زندگی میں ملا کیا ہے؟ لیکن اس دنیا سے جب گئے تو سینہ چوڑا تھا, دل میں ٹھنڈک تھی, خوشیاں لے کے گئے, اور آگے کا وعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا, رضی اللہ عنہم کا جو وعدہ ہے, جنت کا جو وعدہ ہے, تو اس میں جو خوشیاں ہیں ابدی ہمیشہ کے لیے جو خوشیاں ہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا. تیسرے نمبر پہ چھٹی گزارنے کا جو صحیح طریقہ یا بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے, جو لوگ سیر کرتے ہیں, اور سیر کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے, آپ سیر کریں, لیکن جب سیر کریں تو ایک چیز نہ بھولیں, اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں تدبر کرنا, یہ ایک بنیادی بات ہے. مثال کے طور پہ ہم جاتے ہیں مسجد نبوی میں, مسجد نبوی میں ہم جاتے ہیں, عبادت بھی ہے سیر بھی ہے. آپ سیر کو عبادت بنا سکتے ہیں, مسجد نبوی کی زیارت کریں, وہاں پہ نماز پڑھیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی آپ زیارت کریں, ان کے لیے درود پڑھیں. اور پھر بعض لوگ جو ہیں ہوٹلوں میں رہتے ہیں, کھانا پینا سونا نماز, کھانا پینا سونا اور نماز, یہ وقت گزرتا ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, نماز تو پڑھتے ہیں پانچ وقت, لیکن آپ ذرا سوچیں اس مدینہ شہر کے اندر بڑے واقعات ہوئے ہیں. سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اس پیارے شہر میں گزری ہے, مدینہ طیبہ ہے. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر وہاں پہ تھے, ان کی ازواج مطہرات وہاں پہ تھی, ان کے پیارے صحابہ وہاں پہ تھے. کیا ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ جس راستے میں میں چل کے جا رہا ہوں کسی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے تھے؟ دیکھیں بات احساس کی ہوتی ہے. مسجد قباء سب سے پہلی مسجد اسلام میں جو تعمیر ہوئی ہے, ہم جاتے دو نفل پڑھ کے چلے جاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں, عمرے کا ثواب مل گیا. بس ذرا غور کریں اور دیکھیں مسجد قباء کتنی دور ہے مسجد نبوی سے, اور صحابہ کرام کیسے جاتے تھے یہاں سے وہاں تک. ہم گاڑی میں جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے گرمی میں, پیدل کیسے جاتے تھے, کس طریقے سے ان کا وقت گزرتا تھا. مسجد قباء کی تعمیر ہوئی ہے سب سے پہلے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تین راتیں ہجرت کے بعد رہے, کیسے رہے. پھر وہ مسجد جس میں سب سے پہلے جمعہ پڑھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, مسجد جمعہ کے نام سے آج بھی مشہور ہے. پھر بہت پہ جاتے ہیں ہم, وہاں صرف درود, وہاں پہ صرف ہم سلام کر کے آتے ہیں. بعض لوگ جو قبر پہ جا کے درود اور فاتحہ پڑھتے ہیں, اس کی کوئی دلیل نہیں, یاد رکھیں کہ قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھنا ہے, جو غلطی عام ہوتی ہے اس کی کوئی دلیل نہیں, بدعت ہے, یاد رکھیں. وہاں پر جائیں جو عام قبرستان کے لیے دعائیں وہی دعائیں پڑھیں. لیکن اس کے بعد ہم ایک تو بدعت کی, درود صلاح وہاں پہ درود فاتحہ پڑھا اور واپس آ گئے, بدعت بھی ہوئی. اور وہاں پہ جو ہم نے اصل چیز دیکھنی تھی, یہ عظیم صحابہ جو یہاں پہ شہید ہوئے ہیں جنگ احد میں, ذرا جنگ کا نقشہ تو ذہن میں آپ کے اس وقت آنا چاہیے. ارے دیکھیں جنگ ہوئی تھی, جنگ احد ہوئی تھی, یہ وہی جگہ ہے جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک اس زمین پہ گرا تھا. آپ سب کچھ زخمی ہوئے, کوئی چوٹ لگی, 70 یہ عظیم صحابہ جو ہیں آج دفن ہو چکے ہیں, یہی اس زمین پہ چلتے پھرتے تھے, اسی زمین کے اوپر ان کو شہید کیا گیا, ان کا خون اسی زمین پر بہا ہے. کیسے لوگ ہوں گے, کہاں کہاں پر اس طریقے سے انہوں نے اپنی جان قربان کی ہوگی, وہ کون سی چھوٹی سی پہاڑی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا تیر انداز یہاں سے اترنا نہیں, بالکل سامنے ساتھ ہے. اس کو محسوس کریں, پورے جنگ کا نقشہ آپ کے سامنے آنا چاہیے. پھر اس سیر و سیاحت سے ہم تب فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہمارے سیر و سیاحت ہوتی ہے بس وقت گزارنے کی, بعض لوگ نماز تک نہیں پڑھتے, بعض لوگ طائف جاتے ہیں, اچھی بات ہے طائف جائیں سیر کے لیے, لیکن جائیں دیکھیں جب طائف جائیں تو طائف کا سفر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا پیدل, 5000 فٹ پیدل طے کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم گاڑی میں جاتے ہیں اور چکر آتے ہیں, ہمیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ کتنا مشکل راستہ ہے. گاڑی میں جاتے ہیں, روڈ بھی اچھے بنے ہوئے ہیں, لائٹیں بھی لگی ہوئی ہیں, ہم پھر بھی پریشان ہوتے ہیں. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر, ان کی زندگی کا مشکل ترین سفر تھا, وہ کیسے طے کیا اور پھر کیا سلوک کیا گیا. ہم جاتے ہیں ہوٹلوں میں رہتے ہیں, کھاتے ہیں پیتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, اچھا موسم ہے, انجوائے کر کے واپس آتے ہیں. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی طائف میں جا کے خوش ہو کے واپس آئے تھے؟ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا, لوگوں نے کیا سلوک کیا؟ آج دیکھ اللہ کا شکر ہے یہیں پہ وہ لوگ بدکار لوگ رہتے تھے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی, آج وہی جگہ ہے لیکن لوگوں کے دل ایمان کے نور سے بھرے ہوئے ہیں. کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, کتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی کہ یہی لوگ تھے جو دشمن تھے, آج یہی لوگ ہیں جو کلمہ توحید کی سربلندی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. تو سیر و تفریح میں بھی آپ کوشش کریں کہ میرا رب مجھ پر راضی کیسے ہو جائے, اس کو عبادت میں آپ تبدیل کر سکتے ہیں. بعض لوگ باہر ملک سفر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, باہر ملک جانے میں میں یہ گزارش کروں کہ مسلمان ملک میں جائیں. بعض اپنے ملک میں جاتے ہیں, اچھی بات ہے, جو انڈیا پاکستان سے باہر تو اتنا نہیں ان کے پاس, عام لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک میں جاتے ہیں چھٹیوں میں, اپنے رشتے داروں سے ملتے ہیں, اور اپنے رشتے داروں سے مل کر رشتہ جوڑنا بھی عبادت ہے, جانا چاہیے, اچھی بات ہے. لیکن یاد رکھیں چھٹی ہے، ہر چیز سے چھٹی نہیں ہے. بعض لوگ جاتے ہیں رشتہ جوڑتے جوڑتے توڑ کے آتے ہیں، نہ جائیں. جو اس لیے جاتے ہیں کہ جھگڑے ہو وہاں پہ، رشتے توڑنے، تو پھر جانے کا فائدہ کیا ہے؟ اس عبادت کو عذاب کیوں اپنے تبدیل کر دیا ہے؟ دیکھیں جھگڑے تو ہوتے رہتے ہیں، آپ سال کے بعد جاتے ہیں، تھوڑا سا ان کو بھی لحاظ کرنا چاہیے کہ آپ مہمان ہیں. آپ وہ نہیں کرتے، آپ تو لحاظ کریں. آپ تو رشتہ جوڑنے کے لیے جا رہے، توڑ کے کیوں آئے ہو؟ اتنے خرچ بھی کر کے جائیں اور وقت بھی لگائیں اور گناہ اٹھا کے، تو رشتے کو جوڑنے بلکہ یہ کوشش کریں آپ مہمان ہیں، اگر کوئی روٹھے ہوئے رشتے داروں کو منا کے آئے، آپ تو یہ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی عزت ہے. وہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے ہمارے اوپر، جو سعودی عرب میں رہتے ہیں عام طور پر ہمارے معاشرے میں وہ لوگ اچھے سمجھے جاتے ہیں کہ یہ لوگ پاک دھرتی سے، پاک زمین سے آئے ہیں، یہ حرمین شریفین کے پڑوسی ہیں، یہ حرمین شریفین کی زیارت کر کے آئے ہیں، یہ لوگ اچھے ہیں. اور پھر آپ کی بات ماننے والے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ بات کرتے تو دیکھیں قرآن روٹھے ہوئے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی بھائی، میرے کیا میرا کوئی معاملہ نہیں، معاملہ تو ہے آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ بھی یہ بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کو جوڑیں، کوشش کریں. بھائی بھائی سے جدا ہے، باپ بیٹے سے ناراض ہے. بعض لوگ جاتے ہیں ان کے والدین کا جھگڑا یا باپ بیٹے کا جھگڑا ہے، بھائی کو الگ ملتے ہیں، والد کو الگ ملتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. ارے ان کو صلح کیوں نہیں کروائی یار؟ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے. آپ نے کتنی کوشش کی ہے؟ کوشش کی، یہاں پر خاموش ہو جاتے ہیں. کوشش کی ہوتی نا، اور یہ کوشش نہیں ہے کہ جی آپ صلح کیوں نہیں کرتے، یہ تو باہر والے بھی کہتے ہیں، آپ نے کہہ دیا تو کون سا کوئی تیر مار لیا. اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے کیونکہ ہمیں درد نہیں ہے نا، بات یہ ہے ہمیں احساس نہیں ہے. جو لوگ جیسے ہیں ویسے رہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اور وہاں پر جا کے نماز کا خاص نماز بار بار بات اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ نماز وہاں پہ نماز سے غافل ہو جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. کیوں؟ چھٹی ہے، کبھی دعوت فلاں کے گھر میں ہے، نماز وقت ہو گیا، دعوت میں چلا گیا، کھانے پینے میں چلا گیا، کبھی فلاں جگہ پہ جانا ہے، کبھی شاپنگ کرنی ہے، وقت سارا وہاں پہ گزر گیا اور نماز رہ گئی. اچھا خود تو بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، بیوی بچے نماز نہیں پڑھتے، کبھی کس کے گھر میں، کبھی کس پڑوسن کے گھر میں، کبھی کس رشتہ دار کے گھر میں، وہ پوچھتے بھی نہیں. ہاں جی مل کے آئے ہو، ٹھیک ہے، کھانا خوب کھایا، ٹھیک ہے، بس یہ پوچھے کہ نماز بھی پڑھی ہے کہ نہیں. اور اس چیز سے بھی ذرا دھیان رکھیں کہ بعض لوگ گھروں میں بدعقیدگی پھیلی ہوئی ہے. رشتے دار ہیں ہمارے، ہم وہاں پہ جاتے ہیں صرف رشتوں کو جوڑنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، نصیحت کے لیے، تو ان کی بدعقیدگی، آپ کا فرض ہے کہ آپ اچھے انداز، اچھے نصیحت سے اس بدعقیدگی کو دور کریں اور ان بدعات کو ان کی زندگی سے نکالیں. لیکن جب ہم سوچیں گے، جب ہمیں علم ہو گیا، تب ممکن ہے. ہم جاتے ہیں گھر میں کھانا پینا کھاتے واپس آ جاتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں آپ نے ظلم نہیں کیا ان کے اوپر؟ اپنے نفس پہ ظلم نہیں کیا آپ نے؟ انہوں نے آپ کو دعوت دی ہے، اچھا کھلایا ہے، اچھا پلایا ہے، آپ کی قدر کی ہے، رسپیکٹ کی ہے، احترام کیا ہے، آپ نے کیا دیا ان کو؟ ایک پرفیوم کی بوتل گفٹ میں دے دی ہے، خوش کر دیا، 5 لاکھ کی خرید کے دے دیا، خوش کر دیا ان کو. وہ سمجھتے ہیں میں نے ان کو گفٹ دے کر بڑا کمال کیا ہے. نہیں میرے بھائیو، واللہ جب تک ہم ارادہ نہیں کریں گے، سوچیں گے نہیں، ہم کچھ کریں گے نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا وہاں پہ سختی سے جاؤ، میں کھانا نہیں کھاؤ گا جب تک تم بدعتی ہو. نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں. جائیں پیار سے، محبت سے، نرمی سے ان کو ہدایت کریں، ان کو سمجھائیں. صحابہ کرام کا ایک تو قصہ سنا دیں ان کو کہ وہ زندگی کیسے گزری ہے. اور صحابہ کرام سے ہمارے رسول اللہ سب دلی محبت کرتے ہیں، چاہے بدعتی کیوں نہ ہو، لیکن صحابہ کرام محبت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے کچھ ایک دو قصہ توحید کا سنا دیں. ہمیں کسی آتے ہو تو پھر عام سی مثال دیتا ہوں آپ کو، سیدنا عبداللہ بن مسعود کا قصہ سنا دیں، تعویذ والا، کالے دھاگے والا، معروف قصہ ہے. لیکن ہمیں آئے گا تب ہم سنائیں گے. تعویذ اور کالے دھاگے ہمارے معاشرے میں عام ہے، دعوت دی جاتی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جس نے دعوت دی ہے ان کے گھر والوں کے کسی کے بازو میں تعویذ بندھا ہے، کسی گلے میں تعویذ بندھا ہوا ہے، کسی نے پتہ نہیں وہ سپیاں لٹکائی ہوئی ہیں، کسی نے کالے دھاگے باندھے ہوئے ہیں. ہم مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، مسکراتے ہوئے آتے ہیں. کبھی دل میں درد محسوس ہوا کہ بھی یہ بھی ہمارے مسلمان بھائی رشتہ دار ہے، اگر اسی طریقے سے ان کو وفات ہو گئی تھی ان کا کیا حال ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلق تمیمتا فقد اشرک، مسند احمد کی روایت میں صحیح سند کے ساتھ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. ہم شرک کو دیکھ کے مسکرا کے واپس آئے ہمیں شرم نہیں آتی. پھر ان لوگوں کا تو حق ہے ہمارے اوپر نا, کھانا پینا کھایا, ارے کھانا بڑا اچھا پکا ہوا تھا, بڑا مزیدار کھانا تھا, واپس آ گئے. نہیں واللہ ایسے نہیں. اچھے لوگ, پیارے لوگ, سمجھدار لوگ, اللہ تعالی کے پیارے بندے ایسے نہیں کرتے. اب وہاں پہ جائیں, ان کو تحفہ بھی دیں جتنے آپ کی وسعت ہے, ان کو نصیحت بھی کریں, ایک قصہ سنا دیں. دیکھیں ایک ہوتی دعوت تبلیغ براہ راست, اگر وہ قبول نہیں کرتے تو ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے جو انڈائریکٹ طریقہ ہوتا ہے. ایک قصہ سنا دیں, سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرد اپنے گھر میں آئے تو اپنی بیوی کے گلے میں کالا دھاگا دیکھا, شدید غصے میں آئے اور کہا کہ ہمارے گھر میں شرک تمہیں لٹکایا ہوا ہے, یعنی صحابہ رسول کا گھر ہے یہ یا عام گھر نہیں ہے, اور کالا دھاگا لٹکایا ہوا تھا. اب وہ عذر پیش کر رہی اپنے خاوند کو, کہتی ہے کہ میری آنکھ سے پانی بہتا تھا, تکلیف تھی میری آنکھ میں, اور میں فلاں یہودی کے پاس گئی تھی, اس نے اس کالے دھاگے پر دم کر کے دیا, جب سے میں نے یہ کالا دھاگا پہنا ہے گلے میں میری آنکھ ٹھیک ہو گئی. ایک مسئلہ تھا, علاج المسئلہ حل ہو گیا. اب دیکھیں, اب عالم کا علم دیکھیں آپ. سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہ شیطان تھا جو آپ کی آنکھ میں انگلی مارتا تھا اور آپ کی آنکھ بہ جاتی تھی, تکلیف ہوتی تھی. جب سے تم نے یہ کالا دھاگا پہنا ہے, اللہ کی نافرمانی کی ہے, تو شیطان نے اپنے ہاتھ روک دیا, شیطان خوش ہو گیا, آپ کی آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرقى والتمائم والتي ولا شرك. یہ اس حدیث کا قصہ ہے. بے شک رقیہ وہ جھاڑ پھونک جس میں شرک ہو, ان الرقى دم جھاڑ پھونک, والتمائم تعویذ, والتی والا تی والا خاص عمل ہوتا ہے جادو کی قسم ہے جس میں محبت کا جادو ہوتا ہے کہ میاں بھی محبت بڑھ جائے, باپ بیٹی کی محبت بڑھ جائے, بھائی بھائی کی محبت بڑھ جائے, اور زیادہ تر جو تی والا ہے یہ خاص ہے میاں بیوی کے بیچ محبت بڑھانے کے لیے. بعض لوگ کہتے ہیں تو اچھا کام ہے, کہاں اچھا کام ہے, یہ کام کیسے اچھا ہو سکتا ہے جس کے متعلق میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرقى والتمائم والتی والا شرک. بے شک رقیہ وہ جھاڑ پھونک جو شرعی نہیں غیر شرعی ہے, جس میں شرک ہے, جس میں بدعت ہے وہ, اور تعویذ لٹکانا عمومی طور پہ, اور تیسرے نمبر پہ تی والا جو ہے یہ سارے کا سارا شرک ہے. اور پھر دعا بھی سکھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ ہدایت کرتے تھے جب کوئی تکلیف ہو تو ہم پڑھیں اللهم رب الناس اذهب البأس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. یہ پورا قصہ ہے ساتھی, آپ سنا کے تو دیکھیں. بعض لوگ کہتے ہیں وہ کہاں مانیں گے بھائی, آپ کو کوئی, آپ کس نے کہا کہ منوا کے آئیں, آپ کا کام ہے پیغام دینا بس, یہاں تک سمجھانا پیار سے نرمی سے, دل میں اس بات کو اتارنا آپ کا کام نہیں ہے. توفیق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, توفیق اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. ہمارا مسئلہ ہم یہ ہے کہ ہم رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں, رزلٹ نظر نہیں آیا چھوڑ دیا. نہیں, آپ 10 گھروں میں جاتے ہیں دعوت کے لیے, یہی قصہ 10 لوگوں کو سناتے ہیں, 10 میں سے ایک نے توبہ کی, آپ کا کام تو ہو گیا نا. واللہ ساری دنیا ایک طرف, حمر النعم, جو دنیا میں نعمتیں ہیں, پیاری نعمتیں ہیں, ساری کے ساری ایک طرف, اور صرف ایک شخص, ایک گھرانہ نہیں, صرف ایک شخص آپ کی وجہ سے راہ راست کو اپنا لیتا ہے, توحید اور سنت کو اپنا لیتا ہے, تو آپ کا یہ عمل اس سب نعمتوں سے بھی زیادہ بہتر ہے اور زیادہ افضل ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سیدنا علی کو لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم, خیر ہے تمہارے لیے ساری دنیا کی نعمتوں سے کہ ایک شخص ہدایت یافتہ ہو جائے. ایک دو نہیں, ایک کافی ہے. وہ جہاں پر پورا گھرانہ ہو جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں, واللہ آپ کی زندگی میں برکت ہی برکت ہو جائے گی. اس پہ اتفاق کرتا ہوں, بعض جو غلط طریقے, عام غلطیاں جو ہوتی ہیں, نمبر ایک وقت کو ضائع کر دینا, نمبر دو نماز کو چھوڑ دینا, نمبر تین خرید و فروخت میں اسراف کرنا, یہ ساری نافرمانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنے رب کو ناراض کرنے کے طریقے ہیں. نمبر چار، رشتے کو توڑنے، جیسے میں نے کہا ہے فرصت ہے لیکن برا عمل کیا، جھگڑے کیے، رشتے توڑے. نمبر پانچ، علم اور تعلیم سے منہ موڑنا. اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ آپ جاریات کے دفاتر تک جائیں یا کسی استاد کے پاس عالم بات جائیں علم حاصل کرنے کے لیے، طالب علم کے پاس جائیں، سیریز موجود ہیں، نیٹ پہ دروس موجود ہیں، وہاں پہ تو آپ آدھا گھنٹہ ڈیلی ایک گھنٹہ سن سکتے ہیں، آپ تو آپ کے پاس وقت بھی تو فارغ ہے، لیکن یہ وقت بھی ضائع کر دینا اور اپنے آپ کو اس خیر سے محروم کر دینا. اسی طریقے سے بچوں کو اکثر وقت، یہ سارا وقت کھیل کود میں، بیٹا بیٹا کھیلو، کوئی حرج نہیں، چھٹیاں ہیں، بیٹا کھیلتا رہتا ہے، آخر بچے کھیل کھیل کے تھک جاتے ہیں، بے ہوش ہو کے سو جاتے ہیں، ان کو ہم کبھی ان کو ہدایت نہیں دیتے، بیٹا ذرا آرام بھی کرو، بیٹا نماز بھی پڑھنی ہے، بیٹا قرآن بھی پڑھ لو، بیٹا لفظ ذکر بھی کر لو. نماز پڑھتے فوراً مسجد سے نکلتے ہیں، بیٹا ذکر تو پڑھ لو، اب تو چھٹیاں ہیں، اب تو سیکھ لو نا کہ پانچ وقت نمازوں کے بعد جو ہے فرض نمازیں جو ہیں ان میں لفظ ذکر بھی کرنا ہے. چھٹی نمبر پر جو غلطی عام ہوتی ہے، بے پردگی عورتوں میں خاص طور پہ، یہاں پر بڑا پردہ ہوتا ہے، اپنے ملکوں میں جا کے بے پردگی ہو جاتی ہے. کیوں بھائی، یہاں کا رب دوسرا، وہاں کا رب دوسرا ہے، اور بعضوں سے بچ نہیں سکتے. رشتہ داروں کو ملنا ہے تو ٹھیک ہے، رشتہ داروں کو ملنا، کوشش کرو اپنے پردے میں رہیں. بعض لوگ یہاں پہ بھی جب سیر پہ جاتے ہیں تو جہاں پہ دیکھتے ہیں لوگ جاننے والے نہیں، وہاں پہ چہرہ نکل گیا اور بے پردگی ہو گئی. کیوں، آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں یا لوگوں سے رب سے ڈرتے ہیں؟ جو لوگوں کے رب سے ڈرتے ہیں وہ تو، جو عورت لوگوں اپنے رب سے ڈرتی ہے وہ تو ہمیشہ اپنے پردے میں رہتی ہے، اور جو لوگوں سے ڈرتی ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جو ہی فرصت ملتی ہے نا، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، تو بے پردگی ہو جاتی ہے. تو اس سے بھی اعتراض کریں، اللہ تعالیٰ سے بھی ناراض ہوتا ہے. اور اس سے بڑھ کر بعض لوگ جو باہر کا سفر کرتے ہیں وہ بدعات اور خرافات میں شامل ہو جاتے ہیں. بچے کی سالگرہ ہے، یہاں پر نہیں کرتے، جائز وہاں پر شامل ہو جاتے ہیں، حرام ہے یہاں پر بھی وہاں پر بھی. کوئی ایسا موقع جیسے شب برات ہے، شب معراج ہے، جو بدعات ہیں، جیسے رجب کا مہینہ ہے آج کل، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ 27 رجب جو شب معراج ہے اور اس کے اہتمام کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 27 رجب ثابت نہیں ہے کہ صحیح روایت میں اس کے شب معراج جو ہے 27 رجب کو تھی. نمبر دو، اس رات کا خاص اہتمام عبادت کا کرنا بھی بدعت ہے، جائز نہیں ہے. تو یہ سن لیں اچھے طریقے سے. جو لوگ باہر جانے والے ہیں، انڈیا، پاکستان یا ہمارے بر صغیر میں خاص طور پہ، وہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، شب برات جو ہے، شب معراج جو ہے وہ ایک رات آتی ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اب جہاں پہ رہتے ہیں وہ سب جو وہ مناتے ہیں، آپ وہاں پہ نہ رہیں اس رات پہ، ان کے ساتھ شامل نہ ہوں، چاہے آپ کو وہ رات ہوٹل میں کیوں نہ گزارنی پڑے، ان کے ساتھ شریک نہ ہوں، اور جو کھانا اس رات کو بنتا ہے وہ بھی نہ کھائیں، کیونکہ بدعت بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اسے بھی احتراز کرنا ہے. اور اس سے بڑھ کر جو مشرکانہ عقائد ہیں، بعض لوگ جو ہی یہاں سے جاتے ہیں، رشتے دار کہتے ہیں وہ خوشی میں، خوشی ہے، فلان دربار پہ جا کے ہم زیارت کرتے ہیں، اور یہ لوگ بھی چلے جاتے ہیں، بچے بھی ساتھ جا رہے ہیں، اور دربار پہ ہم نے طواف تھوڑی کیا ہے، ہم تو دربار پہ گئے ہیں لوگوں کو دیکھنے کے لیے. یہ جرم بھی کافی ہے کہ آپ اپنے رشتے داروں کے پاس ان کو روکا نہیں ہے، ان کے ساتھ گئے ہیں، ان کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی تو ہوئی ہے نا ان کی. تو شرک ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں، محرمات ہیں، ان کا اجتناب، ان سے، ان سب سے اجتناب کرنا ہے. اور آخر میں جو حدیث میں نے بیان کی تھی، سورۃ العصر میں نے آغاز میں پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے پورے زمانے کے، پورا زمانہ وقت ہے کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جن کے لیے چار صفات پائی جائیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، نمبر ایک، جو ایمان لائے، اور ایمان بغیر علم کے ممکن نہیں ہے، ایمان زبان کا قول نہیں ہے. فعلم انہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے. تو ایمان علم کا نام ہے. الا الذین آمنوا، ایمان لے کے آئے ہو، ایمان کو سمجھا ہے، وعملوا الصالحات، اس پر عمل بھی کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایمان پہ عمل اور اعمال صالحہ، اور عمل صالح وہ ہوتے جس کی دو شرطیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. جب یہ بھی پورا ہو جائے، تیسری صفت بھی آنی چاہیے کہ اب عالم اور عامل بن چکے ہیں. اور عالم سے میری مراد یہ نہیں کہ آپ امام ابو حنیفہ امام مالک بن چکے ہیں, عالم سے یہ مراد ہے کہ آپ کے پاس ایک بنیادی علم موجود ہے جس کی بنیاد پر آپ عمل کر رہے ہیں. اب آپ اس بنیادی علم جو آپ کے پاس ہے لوگوں تک بھی پہنچائیں. وتواصوا بالحق, حق کی ایک دوسرے کو نصیحت کرو, وصیحت کرو. اور حق ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لوگوں کو سمجھاؤ, لوگوں کو سکھاؤ کہ حق ہوتا کیا ہے, حق کی دعوت کیا ہے, لوگوں کو سمجھاؤ اتباع سنت کیا ہے. اور آخر میں وتواصوا بالصبر, اور علم حاصل کرنے کے لیے, ایمان پہ عمل کرنے کے لیے, اور دعوت و تبلیغ حق کی طرف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ صبر کریں. وتواصوا بالصبر, خود بھی صبر کرو اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو. اور صبر ایک بنیادی نعمت ہے, ایک بنیادی چیز ہے, ایک بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جس سے ہم اپنی ساری کی ساری چھٹیاں بہترین طریقے سے, جسے میں نے پہلے ذکر کیا, ہم بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں. اور پھر جو حدیث میں نے بیان کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان, اغتنم خمسا قبل خمس, پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. پانچ اور پانچ ہیں اور یہ آنے والی ہیں. نمبر ایک, حیاتی قبل موتک, اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. موت آنی ہے اور سب نے مر جانا ہے. یہ زندگی جو ہے, جتنا بھی وقت ہے آپ کی زندگی, 10 سال ہے, 20 سال ہے, 50, 60 یا 70 یا 100 سال, جتنی بھی آپ کی زندگی ہے, یہ نعمت ہے. موت سے پہلے سے غنیمت سمجھو. اور غنیمت اس مفت مال کو کہتے ہیں, اس خیر کو کہنے جو آپ کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ مفت مال ملا ہے, غنیمت ملی ہے, لیکن کہ اپنی زندگی کو وہ انداز دیا ہے, اپنی طرز زندگی کیا ایسی بنائی ہے جس سے میرا رب راضی ہو جائے. موت تو آئے گی اور اچانک آئے گی. حیاتک قبل موتک, زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے. وصحتک قبل سقمک, اور اپنی صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے. صحت تندرستی بڑی نعمت ہے, واللہ صحت وہ تاج ہے جو صحت مند لوگوں کے سر پر ہے, اور اس تاج کو صرف مریض ہی دیکھ سکتے ہیں. مریضوں سے جا کے پوچھیں, جا کے ہسپتال کو وزٹ تو کریں, جا کے دیکھیں. کسی کو دل خراب ہو گیا, دل فیل ہو گئے, مشینیں لگی ہوئی ہیں. کسی کے گردے خراب ہو گئے, ان کو مشینیں لگی ہوئی ہیں. کسی کے پھیپھڑے خراب ہو, ان کو سانس کی مشین لگی ہوئی ہیں. مشینیں زندگی گزار رہے ہیں بےچارے, چل نہیں سکتے, 100 چیز کھا نہیں سکتے, فلاں فلاں چیز پی نہیں سکتے, لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو پہلی صف میں آ کے نماز پڑھتے ہیں. تکلیف ہوئی, درد محسوس ہوا, اللہ کی طرف واپسی ہوئی, توبہ ہوئی. کیا نعوذ باللہ ہم سب منتظر ہیں اس کی, ہمیں بھی کوئی بیماری لگے تب تاکہ ہم توبہ کریں؟ صحت تندرستی نعمت ہے, واللہ بڑی نعمت ہے, لیکن اس نعمت سے ہم غافل ہیں, ہم دھوکے میں ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں ہمارے پاس ہے ہی کیا. ایک شخص رو رہا تھا, کیا ہوا یار میرے پاس ہے ہی کیا, تکلیفوں پہ تکلیفیں ہیں, تکلیفوں پہ تکلیفیں ہیں, کچھ نہیں ہے میرے پاس. اور اس کے پاس جو نہیں تھا وہ جاب نہیں تھی بس. اگر وہ سوچتے اس کے پاس سب کچھ تھا, صرف ایک نوکری نہیں تھی, وقتی طور پہ وہ بھی. اس سے پہلے تو نوکری کرتا تھا, چلی گئی نوکری, بس زندگی ختم ہو گئی, دنیا کی کالک چھا گئی, خاص موت آ گئی سامنے. عجب سی بات ہے, اس سے پہلے اتنے بڑے کیسے ہو گئے تم, بیوی بچے تمہارے کیسے پڑھ رہے تھے, کس نے پالا تھا انہیں. ایک چھوٹا سا امتحان اللہ نے لیا, رونا شروع کر دیا بچوں کی طرح, ارے میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں مر گیا. سبحان اللہ, عجب سی بات ہے. اصحاب صفوں نے زندگی گزار دی اپنی ایک صفے کے نیچے, اور تم مر گئے ہو, بس ایک جاب چلی گئی. میں نے اسے کہا جا کے دیکھو ان لوگوں کو جن کے پاس مال ہے, دولت ہے, نوکری بھی ہے, لیکن تندرستی نہیں ہے, بیماریاں لگی ہوئی ہیں, زندگی جا کے دیکھو ان کی. صرف ایک کام کرو, فلان جگہ پہ گردے کواڑ جب گردے دھلتے ہیں, وہاں پر جا کے دیکھ کے پھر ذرا سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے. کچھ دوبارہ تو نہیں ہے, میں نہیں جانتا اس نے دیکھا یا نہیں دیکھا, لیکن اس کے راستہ دکھایا تھا میں نے. اور میں سب کو ہدایت کر رہا ہوں, جب بھی شیطان وسوسہ کرے نا, ارے ہائے جاب چلی گئی ہے, ہائے فلاں مصیبت آ گئی ہے, تو آپ کے اندر یہ جو صحت ہے نا, یہ بڑی بڑی نعمت ہے. واللہ آنکھوں کا نور ہی کافی ہے, ایک نبینا شخص جو ہے اس نے ایک پروگرام میں ٹیلی فون کیا قرآن کریم کے ریڈیو میں جو عربی میں آپ جانتے ہیں یہاں پہ چلتا ہے, پروگرام خوشی کے متعلق تھا. تو اس شخص نے فون کیا اور اس شخص نے کہا میں سمجھتا ہوں میں دنیا کا سب سے زیادہ خوش انسان ہوں, ہر طرف خوشیاں خوشیاں ہیں. اور جب تعارف کروایا کہا میں نابینا ہوں. ارے نابینا ہے اور دنیا کی خوشی اس کے پاس ہے. دیکھیں جب یہ دیکھتے ہیں نا یہ رنگین زندگی, یہ ہمارے خوشیوں کا باعث بنتی ہے. پتہ ہے آپ کو اس کی زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے, وہ پھر بھی خوش ہے. وہ کہتے ہیں میں صرف ایک چیز, اچھا وہ نبینا ہے اس کی عمر 29 سال تھی, 29, اور جانتے ہیں اس شخص نے شریعت کا کورس کیا ہوا ہے بی اے کی ڈگری کے برابر کا, گریجویٹ ہے شریعت میں. ایک نابینا انسان شریعت کا علم حاصل کرتا ہے اور ہمیں شرم نہیں آتی. اس کی زندگی خوشیاں کیوں تھی؟ کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں نے ڈگری حاصل کی اور میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وقت گزارا کرتا ہوں. اور شاید یہ میرے لیے خیر تھا کہ اللہ نے مجھ سے آنکھوں کا نور چھین لیا تاکہ مجھے اس کے بدن بصیرت دے دے, دین کی سمجھ دے دے. کتنے لوگ ہیں آنکھوں والے جو ان آنکھوں سے نافرمانی کرتے ہیں, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ان نافرمانیوں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا, یہ خوشی ہے میرے لیے. اسے سوال کیا اس شخص نے, ہوسٹ نے, کہ اب اگر اللہ تعالیٰ آپ کو آنکھیں دے دے, آنکھوں کا نور دے دے, تو سب سے پہلے آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں اپنے والدین کو دیکھنا چاہتا ہوں. کتنے عظیم ہیں وہ لوگ, میں جانتا ہوں انہوں نے میری پرورش کے لیے, میری تربیت کے لیے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ عظیم لوگ ان کے چہرے کیسے ہیں. میں تو ان کو بھی نہیں دیکھ سکتا, ان کو دیکھنے سے بھی میں محروم ہوں, لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی مجھے بہت سی نعمتیں اور بھی دی ہیں. ایک نعمت لے لیے تو کیا ہے, ایک نبینا انسان تو خوش ہے, اور پتہ نہیں کتنی خوشی اور بڑی نعمت والے انسان, تندرست انسان آج خوش نظر نہیں آتے. سبحان اللہ. تیسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فراغ کا قبل شغل, اور فراغت کو غنیمت سمجھو شغل سے پہلے. مشغولیت انسان کو پریشان کر دیتی ہے. عجب سے انسان عجیب ہے نا, جب فارغ پریشان ہے, جب مشغول ہے تب بھی پریشان ہے. تو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے, وہ بنیاد نہیں ہے جو ہمیں خوش کر دے, اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا. ہمیں پتہ نہیں ہوتا. وہ فراغ قبل شغل, اگر جاب چلی گئی تو فارغ ہو گئے نا, اب اسے غنیمت سمجھو. رو کیوں رہے ہو؟ غنیمت سمجھو, دوسری جاب کے لیے اپنا ایک سی وی بناؤ, اور ایک نہیں بناؤ, 10 بناؤ, 10 جگہوں پہ دے دو. اللہ سے دعا بھی کرتے رہو, اور اس فارغ وقت میں وہ کام کرو جو مشغولیت میں نہیں کر سکتے تھے. اللہ کے قریب آ جاؤ. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ جاب اس لیے چھینی ہو کیونکہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہو. تم فارغ نہیں تھے, تمہیں فارغ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور اس فرصت میں جب آپ اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جاب دے دے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور ایسے واقعی ہوا ہے, ہمارے بعض ساتھی 2000 تنخواہ تھی, 3000 تنخواہ تھی, جاب چلی گئی, اللہ کا شکر ادا کیا, پہلے ہی اللہ تعالیٰ آپ نے دی تھی اور ابھی بھی تو ہی دے گا, پرواہ نہیں ہے. ہاں شرعی سبب اختیار کرتے ہیں, سی وی بھی دی ہے اور جد و جہد بھی کیا علم حاصل کرنے, اپنا جاب ڈھونڈنے کے لیے. امتحان تھا, کامیابی دیکھیں, ایک تو ان کا رب ان پہ راضی ہوا, پھر جو جاب ملی ہے اس کی دگنی تنخواہ میں. ورنہ کئی نمونے ہیں. چوتھے نمبر پہ وہ شباب کا قبل حرمک, جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے. بڑھاپا کمزوری ہے, تکلیف ہے, بیماریں گھیر لیتی ہیں, دوائیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ کھانے سے دوائیاں زیادہ کھانی پڑتی ہیں. تندرستی, جوانی طاقت ہے, جوانی خوبصورتی ہے. اس جوانی کو ہم کہاں پہ لگا رہے ہیں؟ غنیمت سمجھو اس جوانی کو, اور کوشش کرو کہ اس جوانی کو اپنے رب کی رضا کے لیے صرف کر دے. اور آخر میں وغنا کا قبل فقر, اور اپنی امیری کو غنیمت سمجھو فقیری سے پہلے. ابھی جاب تھی, پیسہ تھا, سب کچھ تھا, چلی گئی ہے, اب کیا حال ہے آپ کا؟ جب پیسہ تھا تب کیا کیا تھا؟ تب صدقات و خیرات تو نہیں دیے, اب اس حالت میں دل کرتا ہے دینے کو تب دے نہیں سکتے. تو اب رب کو راضی کرو. یہ پانچ غنیمتیں ہیں, ان پانچ سے پہلے جو مصیبتیں ہیں یہ پانچ غنیمتیں ہیں, ان کو غنیمت سمجھو. پانچ کے بدلے پانچ یا پانچ کے سامنے پانچ. آج ان پانچ سے ہم گزر رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اور یہ پانچ مصیبتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں. نہ ہم موت سے بچ سکتے ہیں, نہ بیماری سے بچ سکتے ہیں, نہ فراغت سے بچ سکتے ہیں, نہ بڑھاپے سے بچ سکتے ہیں, اور نہ فقر سے بچ سکتے ہیں. کبھی بھی حالات بدل سکتے ہیں, لیکن اس وقت میں کیا ہوں اس کا میں جواب دے ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو کوشش کریں اپنے رب کو راضی کریں, ان پانچ غنیمتوں کو غنیمت سمجھ کر ان پہ عمل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صاحب المنہج کو اپنانے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری صحت اور ہماری فراغت ہمارے لیے نعمت بنا دے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سے اچھے طریقے سے وقت گزاریں اور اپنے رب کو راضی کریں. ہمارے چھٹیاں جو ہیں وہ بھی اللہ کی رضا میں گزریں. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.